الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. یہ عنوان قائم کیا ہے باب اذا ارسل رجلا الى رجل فی حاجت فلا یخبره، کسی کو کوئی آدمی کسی دوسرے کے پاس کسی ضرورت سے کسی کام کے لیے بھیجے تحقیق حال کے لیے تو اس کو خبر نہ کرے، یعنی جس کے پاس بھیجا گیا ہے اس کو نہ بتلائے کہ مجھے اس لیے بھیجا ہے. یہ عام طور پر اس وقت جب کہ کسی حکمران کی طرف سے یا بڑے کی طرف سے چھوٹے کے متعلق اس کے حالات کی تحقیق کے لیے اس کو بھیجا گیا ہو، تو جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سے کاموں میں انہی سے تعاون حاصل کرتے تھے، کہیں بھیجنا ہو کوئی ضرورت ہو تو. فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا ارسلتک الی رجل فلا تخبره بما ارسلتک الیہ، کہ میں جب تمہیں کسی آدمی کے پاس کسی ضرورت تحقیق حال کے لیے بھیجوں تو تم اس کو نہ بتانا کہ میں نے بھیجا ہے. فإن الشیطان یعد له کذبۃ عند ذلک، اس لیے کہ اگر اس کو آپ بتا دو گے تو اس صورت میں شیطان اس آدمی کو جھوٹ گڑنے پر آمادہ کرے گا، تو مقصد جو ہے تحقیق حال کا وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ حکم گویا عام نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا حاکم کی طرف سے ماتحتوں کے حالات کی بقدر ضرورت تفتیش کے لیے یا بڑوں کے لیے، باپ کے لیے بیٹے یا استاد کے لیے شاگرد وغیرہ کے تحقیق حال کے لیے ہو. تو بابو حل یقول من این اقبلت، کوئی آنے والا آیا ہے تو اس کو کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں سے آئے. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زید عن لیث عن مجاہد قال کان یکرہ ان یحد الرجل النظر الی اخیہ او یتبعہ بصرہ اذا قام من عندہ او یسألہ من این جیت و این تذہب. یہ دونوں قسم کی روایتیں پیش کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حالات مختلف ہیں. اگر جس سے پوچھا جا رہا ہے وہاں پوچھنے میں اندیشہ ہو تجسس کا تو اس صورت میں تو نہیں پوچھیں گے، اور اگر ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے بلکہ پوچھنا ہی قرین مصلحت ہے تو اس صورت میں پوچھا جائے گا، حالات کے مطابق اس پر عمل کریں گے. چنانچہ یہاں حضرت مجاہد کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو تیز نگاہ سے دیکھے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے آنکھیں گاڑ کے دیکھنے کی، تو اس سے اس کی طبیعت میں ایک وحشت سی پیدا ہو جاتی ہے، گویا اپنے بھائی کو ایک طرح تکلیف پہنچانا ہوا، اس کو ناپسند سمجھتے تھے. اور یوت بیاہو بسرہو اذا قام من عندہ، یا اٹھ کر کے جا رہا ہے تو اس کو دیکھتا رہا آخر تک کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک تجسس کا شبہ پایا جاتا ہے. اس لیے اور یسلہو من اینا جیت و اینا تذہبو، اس کو پوچھے کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے. جیسا کہ میں نے بتلایا، اگر تجسس کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں پوچھنا ناپسندیدہ ہے، اور اگر ایسی بات نہیں، کوئی مہمان ہے اور اس مہمان کی میزبانی اور خاطرداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. جیسے عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے از خود ان سے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو. آگے تو دوسری روایت لا رہے ہیں، اس میں اسی بات کو بتلائیں گے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عن مالک بن زبید قال مرنا علی ابی ذر بالربزۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال من اين اقبلتم قلنا من مکہ او من البیت العتیق قال هذا عملکم قلنا نعم قال اما معه تجارت ولا بیع قلنا لا قال استانف العمل. ابو زبید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جب وہ مقام ربضا میں قیام پذیر تھے. یہ مدینہ منورہ سے کچھ دوری پر ایک جگہ ہے، آبادی ہے، جو کسی زمانے میں کچھ چھاونی بھی رہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہیں قیام پذیر ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح کا مشورہ بھی دیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے گزرے، آنے جانے والے ان سے ملتے تھے، یہ راستے میں پڑتی ہے یہ جگہ مکہ آنے جانے کے لیے شام وغیرہ سے. تو کہا ہم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، جو یہاں سوال انہوں نے کیا، ہم نے کہا مکہ مکرمہ سے یا بیت اللہ سے. قال ھذا عملکم، کیا یہ تمہارا، یعنی تم اسی لیے گئے تھے وہاں بیت اللہ کی زیارت کے لیے؟ ہم نے کہا جی ہاں. قال اما معه تجارت ولا بیع، کوئی اور مقصد تو نہیں تھا، کوئی تجارت کی غرض سے، خرید و فروخت کی غرض سے تو وہاں نہیں گئے تھے؟ ہم نے کہا نہیں، خالص بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہی ہمارا جانا ہوا تھا. قال استانف العمل، کہا سر نو عمل کرو، یعنی تمہارے اگلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، گویا تمہارا نامہ اعمال اب گناہوں کے معاملے میں ختم، اب سر نو آپ شروع کیجئے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس طرح. باب من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، کوئی آدمی لوگوں کی بات سننے کی کوشش کرے اور وہ لوگ اس کی عمل کو پسند نہیں کریں، یعنی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بات سنیں ہماری. جب دو آدمی آپس میں یا چند آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بات دوسرا کوئی سنے، ایسی صورت میں دوسرے آدمی کے لیے ان کی بات کی طرف کان لگانا، اس کو سننے کی کوشش کرنا، یہ گناہ ہے، حرام ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صور سورۃ کلف ان ینفخ فیہ وعذب ولن ینفخ فیہ. یہاں چند باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی جاندار کی صورت بنائے گا تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو، اور پھر اس کو سزا دینا شروع ہوگا کہ جب تک جان نہیں ڈالو گے سزا ملتی رہے گی. وَلَنْ يَنْفُخَ فِيهِ, اور ظاہر ہے وہ جان نہیں ڈال سکے گا, گویا ہمیشہ عذاب میں رہے گا. یہ گری جاندار کی تصویر بنانے والے کے لیے بڑی سخت وعید ہے. وَمَنْ تَحَلَّمَا كُلِّ فَانْ يَاقِدَ بَيْنَ شَيْرَتَيْنْ وَعُزْدِبَ وَلَنْ يَاقِدَ بَيْنَهُمَا. جو آدمی کوئی جھوٹا خواب بیان کرے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں میں اپنی جو ہے مقبولیت پیدا کرنے کے لیے یا سامنے والے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے کوئی خواب گڑھ لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو ایسا دیکھا, آپ فلاں جگہ, بیچارہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگتا ہے. جیسے بہرحال خواب دیکھا نہیں اور اس نے اس کو اپنے گڑھ کر کے بیان کیا, جو بھی شکل ہو خواب کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کو جو کے دو دانے دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ اس میں گرہ لگاؤ, گانٹھ لگاؤ, اور عذاب دینا شروع کیا جائے گا کہ جب تک گرہ نہیں لگاؤ گے وہاں تک عذاب ہوتا رہے گا. اور ظاہر ہے وہ گرہ دونوں میں, جو کے دانوں میں کہاں گرہ لگا سکتا ہے, گرہ نہیں لگا پائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ گویا ویسے تو جھوٹ جو ہے گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن خواب کے معاملے میں یعنی کسی کو خواب دیکھا نہیں اور یوں کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے, اس میں اور الگ سے یہ وعید سنائی گئی ہے. اس کی بعض شراح اس کی وجہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے, تو گویا اس طرح جھوٹا خواب بیان کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایک طرح کا بہتان ہے, افترا ہے. اس لیے ومن استماع الى حدیث قوم یفرون منه صب فی اذنیه الان, اور جس نے کان لگائے کوشش کی ان لوگوں کی بات کو سننے کی جو اس سے بھاگ رہے ہیں, یعنی اپنی بات سنانا چاہتے نہیں اور یہ سننا کوشش کر رہا ہے, اس کی صب فی اذنیه الان کو یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے کان دونوں کانوں میں پگھلایا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا. گویا اس طرح کسی دوسرے کی بات اب نہ سنانے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں, اندازہ جو آدمی جو ہیں تنہائی میں چلے گئے بات کرنے کے لیے الگ سے, اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنی بات اس کو کسی کو سنانے دینا چاہتے نہیں. اب کوئی آدمی وہاں کوئی کام کرنے کے بہانے سے گیا, بعضوں کی عادت ہوتی ہے کوئی وہاں کوئی چیز پڑی ہوئی کہ میں لینے, وہ لوگ یوں سمجھے کہ وہ لینے گیا اور بات سننے کی کوشش کر رہا ہے. یا آج کل جیسے فون, دو آدمی فون پر بات چیت کر رہے ہیں, اب کوئی آدمی جو ہے وہ چھپکے سے ان کی اس گفتگو کو سننا چاہتا ہے, وہ سب اسی وعید کے اندر داخل ہے. تو یہ اس سے منع کیا گیا. باب الجلوس علی السریر, تخت کے اوپر, چوکی کے اوپر, چارپائی کے اوپر بیٹھنا, یہ استاد کے لیے مستقل جو ہے درس دینے کے واسطے چوکی یا تخت بنایا جائے, نشستگاہ بنائی جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تو اسی طرح عام حضرات صحابہ کے درمیان گلے ملے بیٹھا کرتے تھے, لیکن نئے آنے والوں کو بڑی دشواری ہوتی تھی, پوچھنا پڑتا تھا. بعد میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بیٹھنے کے لیے ہم مستقل جگہ اونچی بنائیں تاکہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت دینے پر مٹی کی ایسی ایک چوکی نشستگاہ اونچی بنائی حضرات صحابہ نے. اسی سے حضرات محدثین اور شرح حدیث نے استدلال کیا ہے کہ استاد درس کے لیے ایسی جگہ نمایاں بنائے تو کوئی حرج نہیں. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن مزارم عن الوريان بن الحيثم قال وفد ابي الى معاويه وانا غلام. وريان بن حيثم فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بطور وفد کے حاضر ہوئے. وفد کہتے ہیں کسی قوم کی طرف سے جو لوگ نمائندے ڈیپوٹیشن بن کر کے جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس، حاکم کے پاس یا کسی اور بڑے آدمی کے پاس. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، کہا میرے ابا میری قوم کی طرف سے جو ہے حضرت معاویہ کی خدمت میں ان کے نمائندے بن کر کے گئے، وانا غلام. یہ عریان کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، ابا کے ساتھ تھا. فلما دخل علیہ قال مرحبا مرحبا، جب میرے ابا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت معاویہ نے کہا مرحبا، خوش آمدید، بہت اچھا آنا آئے، خوش آمدید دو مرتبہ کہا. ورجل قائد معه علی السریر، کہ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے والد حاضر ہوئے ہیں اور حضرت معاویہ نے ان کو خوش آمدید کہا تو اس وقت ان کے تخت پر ایک اور شخص بھی حضرت معاویہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. قال یا امیر المومنین من ھذا الذی ترحب به، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تخت پر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ جس آدمی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ قال ھذا سید اہل المشرق وھذا الہیثم بن الاسود. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پوچھنے والے صاحب کو جو آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے بتلایا کہ یہ اہل مشرق کے بڑے آدمی ہیں، ان کا نام ہے ہیثم ابن اسود. قلت من ھذا، اب یہ عریان ابن ہیثم کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے ابا کے ساتھ تھا، تو میں نے وہاں موجود ان میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تخت پر بیٹھے ہیں جو میرے ابا کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ قالوا ھذا عبداللہ ابن عمر ابن العاص، تو لوگوں نے بتایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قلت له یا ابا فلان من اینا یخرج الدجال، تو میں نے ان سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کیا دجال کہاں سے نکلے گا؟ قال ما رأيت اهل بلد اصل عن بعيد ولا ترك للقريب من اهل بلد انت منه. تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایسے شہر والے جو دور کی بات کا تو سوال کرتے ہیں اور قریب کی بات کو چھوڑتے ہیں، تمہارے شہر والوں سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا. یعنی جو پوچھنے کا ہے وہ تو پوچھتے نہیں، دور کا ہے وہ پوچھتے ہو. ثم قال یخرج من ارض العراق ذات شجر و نخل، پھر انہوں نے کہا کہ سرزمین عراق سے، عراق سے جو درختوں اور کھجور کے درختوں والی ہوگی وہاں سے دجال نکلے گا. بہرحال یہاں تو وہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے بتلانا. حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا خالد بن دیناری عن ابی العالیہ قال جلست مع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سریری. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تخت کے اوپر بیٹھا، جس تخت پر بیٹھ کر وہ سبق دیا کرتے تھے، درس دیتے تھے، ان کے ساتھ ان کو بھی بٹھایا تھا انہوں نے. آگے اس کی مزید تفصیل آ رہی. حدثنا علی بن الجاد قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال کنت اقعد مع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ونہم فکان یقعدونی علی سریری فقال لی اقیم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی فاقمت عندہ شہرین. حضرت ابو جمرہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ترجمان تھے، یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ عربی میں جو باتیں کرتے تھے یہ فارسی سے بھی واقف تھے. یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، تو اس گورنری کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو درس دیتے تھے ان کی باتوں کو وہ عربی سے ترجمہ کر کے فارسی میں سامعین کے سامنے پیش کرتے تھے. چونکہ بصرہ عراق کے اندر ہے اور اس کے قریب ایران کا علاقہ لگا ہوا ہونے کی وجہ سے سننے والوں میں بہت سے وہ لوگ تھے جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، تو یہ ترجمہ کرتے تھے. ترجمان کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مائک اور لاؤڈ سپیکر کا رواج نہیں تھا اور بڑا مجمع اگر ہوتا تھا تو استاد جو بات کہتے تھے وہ کہی جانے والی بات جو ہے وہ آگے تک پہنچانے کے لیے آدمی مقرر کیے جاتے تھے کہ وہ بلند آواز میں بولتے دوسروں تک پہنچے اس کو بھی ترجمہ. لیکن یہاں چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا تھا اس قرینے کی وجہ سے یہ پہلے والا معنی مراد لیا گیا ہے, ورنہ اگر دوسرا مفہوم مراد ہوتا تو ان کو پاس بٹھانے بیچ میں آگے ذرا کھڑا کرتے تاکہ آواز اور دور تک پہنچے. بہرحال حضرت ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھتا تھا اور وہ مجھے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اعزاز کے طور پر. اور فقال لی اقیم اندی, انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا میرے یہاں پاس ٹھہر جاؤ تاکہ مجھے جو وظیفہ ملنے والا ہے اس میں سے میں تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ دو مہینے میں ان کے پاس قیام پذیر رہا. یہ حضرات صحابہ اور اسی طریقے سے جو حکمران ہوتے تھے ان کو بیت المال میں سے ان کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا, اور ان کو وظیفہ دینے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے تمتع کرنا چاہا, تمتو کے لیے احرام باندھا تو بعض لوگوں نے ان کو منع کیا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے, غلط ہے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں بھی ٹھیک ہے کرو تم تمتو. اور یہ گئے تمتو کرنے کے لیے, دوران سفر خواب دیکھا, کوئی خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے حجت مبرورت و عمرت متقبلت. انہوں نے آنے کے بعد وہ خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس بہت خوش ہوئے. کہا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. تو گویا ان کے بتلائے ہوئے مسئلے کی تائید خواب سے ہوئی تھی, اس سے وہ خوش ہوئے اور ان کو رکنے کے لیے کہا کہ میرا جب وظیفہ آئے گا تو میں اس میں سے تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں, ٹھہر جاؤ. چنانچہ کہتے ہیں میں دو مہینے ان کے پاس ٹھہرا, اور اس زمانے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ان کو اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. حدثنا عبید قال حدثنا یونس بن بکیر قال حدثنا خالد بن دینار ابو خلدتا قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما وهو مال حکم امیر بالبصرۃ علی السریر یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ واذا کان البرد بکر بالصلاۃ. یہ حضرت ابو خلدہ خالد بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, اور وہ اس وقت حکم کے ساتھ جو بصرہ کے امیر تھے ایک تختہ پر بیٹھے ہوئے تھے. بس یہاں تو امیر بصرہ کے ساتھ ان کے تختہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتلانا چاہتے ہیں تختہ پر بیٹھنے کو. اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی سخت ہوتی تھی تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے, یعنی اول وقت میں گرمی زیادہ ہوتی ہے, کچھ وقت گزرنے کے بعد کہ گرمی کی شدت میں کمی آوے اس وقت پڑھتے تھے. وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ, اور جب سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو ظہر کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے. تو آنا کیا یہی ہے کہ گرمی میں جو ہے ظہر کی تاخیر یہ مستحب ہے, البتہ سردی میں اس کا اول وقت ادا کیا جائے. حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارک قال حدثنا الحسن قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی سریر مرمول بشریط تحت راسی وسادۃ من ادم حشو الیف. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ ایک چارپائی پر تشریف فرما تھے جو بان کی مضبوط قسم کی رسی سے بنی ہوئی تھی. یہ شریط کہتے ہیں بنی ہوئی جو رسی ہوتی ہے اس سے جو چارپائی بنی جاتی ہے, اور آپ کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس کا بھراوا یعنی اس کے اندر بھری ہوئی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. ما بین جلدی ہی و بین سریر صوب, اس کے جو تکیہ تھا تکیہ کی جو یہ تھی کا چمڑا تھا اس کے درمیان اور جو ہے چارپائی کے درمیان کپڑا تھا, یا نہیں ماں بہن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس میں اتھر اور چارپائی کے درمیان بیچ میں کپڑا لگا ہوا تھا. فدخل علیہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فبقا, اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا یا عمر, کیوں روتے ہو؟ قال اما والله ما ابکی یا رسول اللہ الا اکون عالم انک اکرم علی اللہ من کسرا و قیصر فہما یعیشان فی ما یعیشان فی من الدنیا وانت یا رسول اللہ بالمکان الذی ارا. حضرت عمر نے وجہ بتلائی کہ اللہ کے رسول, میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت باعزت ہے کسرا اور قیصر کے مقابلے میں, اور یہ دونوں حضرات جو ہیں کسرا اور قیصر یہ دنیا کی نعمتوں کے اندر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ اللہ کے رسول اپنے اس بلند مقام کے باوجود اس حالت میں جو میں دیکھ رہا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما تردا یا عمر ان تکون لہم الدنیا ولنا آخرہ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں, ان کے لیے تو دنیا اور ہمارے لیے آخرت. قل تو بلا یا رسول اللہ. قال فإنه كذلك, میں عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول اس پر راضی ہیں, کہا ایسا ہی ہوگا. اس روایتوں میں ہے, بخاری ہی کے اندر ہے, جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات امہات المومنین کے پاس ایک مہینے تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی اور آپ اپنے بالا خانے پر تشریف فرما تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور وہاں دیکھا آپ چارپائی پر ہیں اور وہاں چمڑے دو تین دباغت دیے ہوئے پڑے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بیری کے پتے پڑے ہوئے ہیں, اور اس چارپائی کی جو رس یہ تھی بان جس سے وہ بنی ہوئی تھی اس کا نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں پڑا ہوا. یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول, یہ قیصر اور کسرا اللہ کے دشمن, وہ تو دنیا کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس طرح. تو حضرت عمر فرما دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنا دست مبارک میرے سینے کے اندر مارا. افی شک انت یا ابن الخطاب, یا ابن خطاب کیا تم کو کوئی شک و شبہ ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. سجدے میں دونوں پیر ملا کر رکھنا مسنون ہے یا علیحدہ؟ بعض حضرات نے لکھا ہے ملانے کو, لیکن عام طور پر یہی بتلایا جاتا ہے کہ دونوں علیحدہ رکھے جائیں. بعضوں نے اس کو ملانے کو بھی بتلایا ہے. مرد عورت حضرت اکبر کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر سکتے ہیں؟ ہاں, بطور ورد اور وظیفے کے پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کے طور پر نہیں.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقا علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اے اللہ اس کی حفظ کا حق ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اساتذہ، اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظوں میں لگا رکھا ہے، اے اللہ عافیت سہولت کے ساتھ ان کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیں آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.